بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسین مسگری نے۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ لیکن پروگراموں کی تفصیل سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سمجھ لیجئے، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آج کا ایران۔ آج کا ایران پروگرام کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئینۂ صحافت، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام طلوع۔ نور ایمان ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ گرد و پیش، سمعین گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے پیش کی جاتی ہیں عالمی خبریں۔ تو عالمی خبروں کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلام آباد کی عدالت نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں حزب اختلاف کے رہنما عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے ہیں، تاہم اطلاعات ہیں کہ پولیس توشہ خانہ کیس میں انہیں گرفتار کرنے کے لیے زمان پارک پہنچ گئی ہے۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے دوسرے دن لوک سبھا میں پھر سے ہنگامہ ہوا، جس کے سبب وقفہ سوالات اور وقفہ صفر نہیں چل سکا۔ اور امریکہ کی پابندیوں کے شکار ممالک ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ اس کے اس حربے کو ناکام بنائیں، یہ ہدایت رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بیلاروس کے صدر سے ملاقات کے دوران کی۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلام آباد کی عدالت نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں حزب اختلاف کے رہنما عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے ہیں، تاہم اطلاعات ہیں کہ پولیس توشہ خانہ کیس میں انہیں گرفتار کرنے کے لیے زمان پارک پہنچ گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستانی پولیس توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے زمان پارک پہنچ گئی ہے۔ اس موقع پر پولیس اور تحریک انصاف کے حامیوں کے درمیان تصادم کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں۔ پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور پانی کی توپوں کا استعمال کیا ہے۔ اسلام آباد پولیس اس سے پہلے 5 فروری کو انہیں گرفتار کرنے لاہور پہنچی تھی، مگر گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ پولیس اور بلوا پولیس کے خصوصی دستے علاقے میں موجود ہیں۔ پولیس نے اطراف کے علاقے کو اپنے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد کی مقامی عدالت نے توشہ خانہ کیس کی سماعت میں مسلسل غیر حاضر رہنے پر 5 فروری کو عمران خان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، جسے بعد ازاں معطل کر دیا گیا تھا۔ پاکستان نے IMF کی مشکل شرائط پر دوست ممالک سے مدد کی درخواست کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قرضے کے حصول کے لیے اور اس کی شرائط کے بارے میں مذاکرات بدستور جاری ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے اصل اور مشکل فیصلوں کا مطالبہ کیا ہے، جس کے بعد حکومت اسلام آباد نے چین سمیت دوست ممالک سے تعاون کی درخواست کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں وزارت خزانہ کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ چین سے $2 ارب رول اوور کرنے پر بھی بات ہوئی ہے اور اس کی جانب سے $80 کروڑ بھی جلد ملنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی وزارت خزانہ نے ایک بار پھر آئندہ 2 روز میں آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے کی امید ظاہر کی ہے۔ پاکستان عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف سے قرضوں کے حصول کی کوشش کر رہا ہے، تاہم وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت والی حکومت کو اس عالمی ادارے کی سخت شرائط کا سامنا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف نے کسی ملک کو قرض دینے سے پہلے ادارے کی شرائط پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے دوسرے دن لوک سبھا میں پھر سے ہنگامہ ہوا، جس کے سبب وقفہ سوالات اور وقفہ صفر نہیں چل سکا۔ جیسے ہی ہندوستان کی لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے صبح 11 بجے وقفہ سوالات شروع کیا، اپوزیشن اراکین نے نعرے لگائے اور ہاتھوں میں پلے کارڈز لے کر چاہ ایوان میں پہنچ کر ہنگامہ شروع کر دیا۔ جواب میں حزب اختلاف کی جانب سے بھی نعرے بازی شروع ہو گئی۔ جب ایوان میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے ارکان کی جانب سے شدید نعرے بازی شروع ہو گئی تو اسپیکر نے ارکان کو پرسکون رہنے اور ایوان کا وقار کا خیال رکھنے کی تلقین کی۔ انہوں نے اپوزیشن ارکان کو تنبیہ کی کہ وہ تختیاں نہ دکھائیں، لیکن ان کی بات کا ارکان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے منگل کی صبح کشمیر میں کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ سری نگر سے موصولہ رپورٹ کے مطابق یہ چھاپے ملیٹنسی سے متعلق کیس کے سلسلے میں مارے جا رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ این آئی اے کی ٹیمیں پولیس، سی آر پی ایف اور دیگر ایجنسیوں کے ہمراہ کشمیر میں 6 مقامات پر چھاپے مار رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ چھاپے سری نگر، کولگام، پلوامہ، اننت ناگ اور شوپیان اضلاع میں مختلف مقامات پر مارے جا رہے ہیں۔ ان ذرائع کا کہنا تھا کہ یہ چھاپے ملیٹنسی سے متعلق ایک کیس کے سلسلے میں مارے جا رہے ہیں۔ ابھی ان چھاپوں کے بارے میں کشمیری جماعتوں کے رد عمل کے بارے میں کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ کی پابندیوں کے شکار ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اس کے اس حربے کو ناکام بنائیں، یہ ہدایت رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بیلاروس کے صدر سے ملاقات کے دوران کہی۔ تہران کے دورے پر آئے بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکانکو نے اپنے وفد کے ہمراہ پیر کی شام رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اس موقع پر قائد انقلاب اسلامی نے دونوں ممالک کے درمیان پائے جانے والے بہت سے اشتراکات کا ذکر کیا۔ آپ نے امریکہ اور بعض مغربی ممالک کی پابندیوں کو ایران اور بیلاروس کے مابین پائے جانے والے ایک مشترکہ چیلنج قرار دیا اور فرمایا کہ امریکہ کی پابندیوں کا شکار ممالک ایک دوسرے کے تعاون سے اور ایک مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل دے کر پابندیوں کے حربے کو ناکام بنائیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد سے اور بالخصوص گزشتہ 12 برسوں کے دوران ایران کے خلاف عائد شدید ترین امریکی پابندیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شدید پابندیوں نے ایران کو اپنی اندرونی صلاحیتوں اور توانائیوں کی جانب متوجہ کیا، جس کے سبب انہیں پابندیوں کے دور میں ایران کی پیش رفت و ترقی کی زمین ہموار ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس دور میں ایران نے مختلف میدانوں من جملہ سائنس و ٹیکنالوجی، میڈیکل، بایولوجیکل، خلائی امور، نیٹو ٹیکنالوجی اور جوہری جیسے شعبوں میں حیران کن ترقی کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرح ایران و بیلاروس کے مابین تعاون کے موضوعات میں جملہ سائنس و ٹیکنالوجی، تجارت اور عالمی پلیٹ فارموں پر سیاسی سرگرمیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ باتیں اور معاہدے صرف نشستوں کی حد تک نہ رہیں بلکہ اس کے لیے ایک ٹائم لائن معین کر کے ان کی سنجیدگی سے پیروی کی جائے۔ بیلاروس کے صدر نے بھی رہبر انقلاب اسلامی سے ہوئی ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے پابندیوں کے دور میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پابندیوں کو پیش رفت و ترقی کے ایک موقع میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ایران آنے کا ایک مقصد ان کامیابیوں سے آگاہی حاصل کرنا ہے۔ ایران کے محکمہ ریلوے کے سربراہ سید میعاد صالحی نے بتایا ہے کہ تہران سے کربلا کے روٹ پر ٹرین سروس کی بحالی پر اتفاق حاصل ہو چکا ہے۔ سید میعاد صالحی نے کہا کہ بغداد میں منعقدہ ایران اور عراق مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاس میں طے پایا کہ سلمچا سے بصرہ کے مابین ریلوے لائن بچھانے کی رفتار تیز کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور عراق کی ریلوے لائن کو خسروی بارڈر کے ذریعے جوڑنے پر بھی اتفاق حاصل ہوا ہے۔ ایران کے محکمہ ریلوے کے سربراہ نے بتایا کہ تہران سے کربلا جانے والی ریل سروس کو بھی بحال کرنے کی رفتار میں اضافہ کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق مشترکہ اقتصادی کمیشن کا پانچواں اجلاس اتوار کے روز شروع ہوا تھا جو کہ آج اختتام پذیر ہوا۔ باضابطہ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے دوران ایران اور عراق کی تجارت میں 23% اضافہ ہوا ہے۔ تہران اور بغداد کی تجارت کا حجم 9 ارب ڈالر قرار دیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ خوراک نے 23 ملین افغان شہریوں تک امداد پہنچائی ہے۔ اس بات کا اعلان WFP کے ٹویٹر پیج پر کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بعض ممالک اور ایشین ترقیاتی بینک کی حمایت سے 2,30,00,000 افغان شہریوں تک امداد پہنچائی گئی ہے، جن میں 1,20,00,000 لڑکیاں اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسان دوستانہ امداد کے کوآرڈینیٹر دفتر اوچا نے بھی اعلان کیا ہے کہ رواں سال کے دوران افغانستان کو بدترین انسانی بحران کا سامنا ہے۔ اوچا نے اعلان کیا ہے کہ سن 2023 میں 2,00,00,000 افغان شہریوں کو شدید غذائی قلت جبکہ 60,00,00,000 کو قحط کا سامنا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 8,75,000 افغان بچوں کو قحط کا سامنا ہے جبکہ 23,00,000 بچوں کو مناسب مقدار میں غذا فراہم نہیں ہو پا رہی ہے۔ سیاسی اور معاشی امور کے ماہرین افغانستان کی موجودہ صورتحال کو امریکیوں کے 2 اشروں پر مشتمل قبضے کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ غاصب سہونی حکام میں جاری آپسی اختلافات کے دوران غاصب سہونی حکومت کے صدر نے اندرونی اختلافات کے باعث ایک بار پھر اسرائیل کے زوال پر سخت انتباہ دیا ہے۔ فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے ٹی وی چینل 12 نے اتوار کے روز رپورٹ دی کہ مقبوضہ فلسطین کے پولیس سربراہ یعقوب شبتائی نے کہا ہے کہ اندرونی سلامتی کے وزیر کی جانب سے کوئی فرمان آنے کی صورت میں اس فرمان کو شبتائی کے آفس منتقل کیا جائے۔ سہونی اخبار یروشلم پوسٹ نے لکھا ہے کہ بن گویر اور شبتائی کے درمیان اختلافات اپنی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، یہاں تک کہ بن گویر نے شبتائی سے پولیس کو مشرقی بیت المقدس میں فلسطینیوں کے مکانات مسمار کرنے کی ہدایات جاری کرنے کو کہا تو ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ سہونی پولیس سربراہ شبتائی نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل کو اس وقت بدترین صورتحال کا سامنا ہے اور اندرونی مسائل ہمیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے۔ دوسری جانب فرانس کی انٹیلیجنس سائٹ انٹیلیجنس آن لائن نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کے سیکیورٹی ادارے شاباک اور اسرائیل کی جاسوس تنظیم موساد نے نتنیاہو کابینہ کے خلاف احتجاج کرنے والی تحریک میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غاصب سہونی حکام میں جاری آپسی اختلافات کے دوران غاصب سہونی حکومت کے صدر نے اندرونی اختلافات کے باعث ایک بار پھر اسرائیل کے زوال پذیر ہونے پر سخت انتباہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اصلاحات کے معاملے پر اسرائیل میں جاری اندرونی اختلافات ہمارے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ غاصب سہونی حکومت کے صدر نے اسے قبل بھی کہا تھا کہ اسرائیل کو ایک تاریخی بحران کا سامنا ہے اور اسے اندرونی اختلافات سے زوال کا خطرہ لاحق ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے سابق وزیراعظم یائر لاپید نے کہا ہے کہ نیتن یاہو حکومت کا کنٹرول اپنے ہاتھ سے کھو چکے ہیں اور اب ہر چیز ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، جس میں خارجہ پالیسی اور اقتصادی پالیسی بھی شامل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی اور اب وقت ہے سیاسی گفتگو کا۔ سامعین، حال ہی میں چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ہونے والے معاہدے کے تحت ایران اور سعودی عرب نے اپنے سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور تعلقات بحالی سے متعلق امور کو انجام دیا جا رہا ہے۔ ادھر جنگ یمن بھی جاری ہے، تو ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی کے ساتھ ہی جنگ یمن کا مسئلہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو سامعین، یہی ہے آج کی سیاسی گفتگو کا موضوع، جس پر ہم اپنے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر راشد صاحب، ایران سعودی عرب تعلقات کی بحالی کے یمن جنگ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس سلسلے میں تازہ ترین صورتحال پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشم علی صاحب، بہت شکریہ، بڑے اہم موضوع کی طرف آپ نے متوجہ کیا۔ اور یقیناً اس وقت اگر ہم عالمی سطح پہ کہیں اور بالخصوص ریجن کے عنوان سے، جو برننگ کوسچن ہے یا جو اس وقت شاہ سرخیوں میں موضوعات چل رہے ہیں اور ہیڈ لائنز اور تب بریکنگ نیوز چل رہی ہیں، وہ اسی معاہدے کے عنوان سے، یعنی جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بحالی کا جو بیجنگ میں معاہدہ ہوا ہے، تو یقیناً جب یہ خبریں چلتی ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات پہ بھی گفتگو ہوتی ہے کہ فوری طور پہ اس ایشو کے یا اس معاہدے کے یا اس پیش رفت کے کیا نتائج سامنے آئیں گے۔ خطے کے عنوان سے اگر ہم دیکھیں تو دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں کہ جو اس معاہدے سے مربوط نظر آتی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ایران اور سعودی عرب سے ان کا ایک براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ، جو بھی آپ کہیں، ان سے ایک تعلق بنتا ہے۔ اس میں ایک تو مشرق وسطی کی اوور آل جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، دوسرا جو ہے اس وقت جو یمن کے اندر جو جنگ ہے، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی طرح ابھی آپ اگر لبنان کے اندر چلے جائیں، جو اس وقت وہاں پہ سیاسی استحکام، عدم استحکام اور اقتصادی عدم استحکام ہے، وہاں پہ بھی ظاہر ہے دو لابیز ہیں، ایک سعودی لابی کہہ لیں، ایک ایرانی لابی کہہ لیں، جو بظاہر میڈیا جس کو اس انداز سے بیان کرتا ہے، تو وہاں پہ کشیدگی ہے، یمن کے اندر کشیدگی ہے، عراق کے اندر بھی اسی طرح گروپس میں تقسیم صورتحال نظر آتی ہے، شام کے اندر آپ دیکھیں تو جو باہر سے آئے ہوئے دہشت گرد گروہ ہیں، ان کی وابستگیاں کہیں نہ کہیں پہ سعودی عرب سے یا اس اتحاد سے جا کے ملتی ہیں، اور شام کے ساتھ ایران کھڑا ہے۔ تو یقیناً جب یہ خبر پہنچی ہے ان تمام ریجنل کنٹریز کے اندر، تو اس سے فوری طور پہ اس کے اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس میں میں ایک اشارہ کرتا چلوں خود اسرائیل کے عنوان سے، ایک بڑا نپت اللہ تجزیہ یہ ہے کہ اس پورے معاہدے سے جس کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ غاصب صہیونی حکومت ہے۔ امریکہ بھی شامل ہے، لیکن امریکہ نے بڑے ڈپلومیٹک انداز سے اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے بھی اس پورے کے پورے، یعنی اس معاہدے کو یمن کی جنگ کے ساتھ مربوط کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ صورتحال ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات پورے ریجن کے اندر، بلکہ ہم تو اس کو عالم اسلام تک لے جاتے ہیں، اور جب عالم اسلام کی بات ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے پوری دنیا پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب مثلا غاصب اسرائیل کے جو اس وقت میڈیا ہے، اس کے اندر جو ان کے بڑے اخبارات ہیں، مثلا ایک اخبار نے تو اپنی ہیڈ لائن لگائی تھی کہ سعودی عرب نے ہمارے منہ پہ تھوکا ہے، اور ایک اور بڑے اخبار نے جو خبر لگائی اس میں کہا کہ اس معاہدے نے مشرق وسطی میں یا مشرق وسطی سے امریکہ کو گویا نکال دیا ہے، بائی بائی امریکہ، یعنی خدا حافظ امریکہ، اس طرح کی وہ ہیڈ لائنز تھی۔ تو یقیناً وہاں پہ جو اس کے منفی اثرات مرتب ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کا سوال چونکہ یمن کے تناظر میں ہے تو یمن کے اندر بھی فوری طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں، تو ایک تو متحدہ عرب امارات کی طرف سے ایک فوری طور پہ ایک پیغام انصار اللہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یمن کی جو وہاں پہ اس وقت حکومتی کونسل ہے، جس کو سولیڈیٹری کہیں یا نجات ملی کے نام سے، جہاں وہاں پہ جو اصطلاح چل رہی ہے اس کی، وہ جو کونسل ہے اس کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے رابطے ہوئے ہیں، اور ظاہراً ایسے لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا ایک اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن جو ہے وہ جلد ہی سنا جانے والا ہے۔ تو یہ اس معاہدے کے فوراً بعد کی صورت حال ہے۔ ادھر سے صنعاء میں بھی، یعنی خود انصار اللہ اور یہ جو کونسل ہے، حکومت جو اس وقت موجود، یعنی جو صنعاء پہ جن کے پاس اقتدار ہے، ان کی طرف سے بھی اسی طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس معاہدے کے بعد، بلکہ ان کا تو ایک بیان، بڑا خوبصورت بیان تھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور اب ہم نے جنگ کے بعد کے مسائل پہ گفتگو کرنی ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی انصار اللہ یا مثلا جو اس وقت وہاں کی نیشنل سالویشن گورنمنٹ ہے، ان کی طرف سے بھی بہت مثبت علامات ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ایک لحاظ سے پیش قدمی کی ہے، اور وہ اس نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم جب جلد ڈیلیگیشن بھیجیں گے اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس وقت یمن کی جو سالویشن حکومت ہے، ان کی طرف سے باقاعدہ جو ہے وہ معاہدے کی یا آئندہ جنگ بندی کی شرائط بھی سامنے آنا شروع ہو گئی۔ یعنی اس حد تک دونوں طرف سے آمادگی ہے کہ متحدہ عرب امارات جلد سے جلد چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس جنگ سے علیحدہ کرے، لیکن ظاہر ہے یہ جو جنگ انہوں نے لڑی ہے، اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، تو اب بات آئے گی مذاکرات کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ کون زیادہ سے زیادہ لے سکتا ہے۔ اب دیکھیں متحدہ عرب امارات نے جو انویسٹمنٹ کی ہے، جو اس کے وہاں پہ لابیز ہیں، وہ ان کے ذریعے سے کیا کیا ان کے لیے لے گا، کون کون سے ایسے جزیرے ہیں کہ جو بڑی خطرناک اور بڑے اسٹریٹجک ہیں، جس پہ متحدہ عرب امارات نے عرصے سے نظر رکھی ہوئی ہے۔ اب آیا اس معاہدے کے بعد جب جنگ بندی ہو جائے گی تو سکتری اور اس طرح کے جو بڑے اہم اسٹریٹجک جزیرے ہیں، ان کے بارے میں اب آئندہ متحدہ عرب امارات اور یمن کہاں پہ کس جگہ پہ پہنچتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسی طرح سعودی عرب جب اس کے اندر آئے گا تو یقیناً سعودی عرب پہ سب سے بڑی جو بات کہیں یا سب سے بڑا جو بوجھ ہوگا یا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہوگا کہ وہ اس جنگ کا چونکہ شروع کرنے والا ہے، جارے ہے، اور جارے کا جو ہے وہ جب تعین ہو جائے گا تو پھر اس کو اس جنگ کا تاوان بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح کی صورتحال، اس طرح کی بحث اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اب وہ عرب میڈیا میں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ ایک مثبت پیش رفت ہے کہ بجائے یہ کہ اختلافات اور کشیدگی کی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ وہ قربت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے مشرق وسطی کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے ایک ایسی سطح پہ لے کے آنا ہے کہ اس کے اندر کشیدگی کم سے کم ہو، مشرق وسطی کے ممالک کے جو باہمی تعلقات بہتر سے بہتر ہوں، اور جو ایک دوسرے کے خلاف ایک جنگ کا ماحول بنا دیا گیا تھا اس میں کمی لائی جائے۔ اسی طرح ایرانوفوبیا کے عنوان سے جو ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ جو امریکہ اور اسرائیل اس سے سوئی استفادہ کرتے تھے، اس کے عنوان سے بھی ایک اچھی پیش رفت سامنے آئے گی کہ وہ ایرانوفوبیا، ایران سے خوف جو ہے وہ ختم ہوگا۔ لیکن اصل مسئلہ جو فوری، یا جسے آپ برننگ کوسچن کہتے ہیں، یا فوری والا جو مسئلہ ہے، وہ یمن کا ہی مسئلہ ہے۔ اگر یمن کے مسئلے میں فوری طور پہ پیش رفت ہو جاتی ہے اور متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور یمن جو ہیں، وہ یمن کے جو مختلف گروہ ہیں وہ مل بیٹھتے ہیں، تو یقیناً اس وقت اسلامی جمہوری ایران بھی پورے کا پورا جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی تمام تر توانائیوں کو استعمال کرے گا۔ ادھر سے اگر یہ تین ممالک بھی ایک نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں یا پہنچ جائیں گے، تو یقیناً اس کے پورے مشرق وسطی پہ جو ہیں اثرات مرتب ہوں گے۔ اس میں یقیناً یہاں پہ اگر صلح اور امن اور جنگ بندی کی بات ہوگی تو شام کے شمالی علاقوں میں بھی صورتحال پرسکون ہو جائے گی۔ اس سے لبنان کے اندر جو حکومتی مسائل ہیں، حکومت تشکیل نہیں پا رہی، وزیر اعظم اور صدر کا جو انتخاب ہے وہ لٹکا ہوا ہے اتنے عرصے سے، اس کے لیے بھی پیش رفت ہو جائے گی۔ اسی طرح عراق کے اندر جو امریکن فورسز کے عنوان سے ایک بڑا ایشو چل رہا ہے، ممکن ہے اس کو بھی تقویت ملے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا پیغام جا رہا ہے، ابھی تک عرب میڈیا بھی اس کو بڑے مثبت انداز سے بیان کر رہا ہے، اور اگر دونوں طرف سے صورتحال بہتر رہی اور ان دو مہینوں کے اندر تعلقات جو ہیں اسی معاہدے کے تحت آگے بڑھتے ہیں، تو مشرق وسطی سے انشاءاللہ اچھی خبروں کی توقع ہے۔
بہت شکریہ. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سمجھ لیجیے، آپ سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 اسفند، 21 شعبان اور 14 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اکیس شعبان سن 506 ہجری قمری کو مشہور محدث اور مورخ عبد الکریم بن محمد سمعانی قدیم خراسان میں واقع شہر مرف میں پیدا ہوئے. وہ تاج الاسلام کے نام سے مشہور تھے اور حصول علم کی خاطر برسوں سفر میں رہے. انہوں نے ایران، شام، حجاز اور وسطی ایشیا کے سفر کے دوران وہاں کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا. ان کی اہم کتابوں میں خاص طور سے الانساب کا نام لیا جا سکتا ہے. چودہ مارچ سن 1879 عیسوی کو 20ویں صدی کے عظیم ماہر طبعیات اور ریاضی دان البرٹ آئنسٹائن جرمنی میں پیدا ہوئے. آئنسٹائن نے 1905 میں سوئٹزرلینڈ کی شہریت اختیار کی اور اسی برس 3 مقالے شائع کیے. ان میں ہر مقالہ علم طبعیات کے ایک نئے شعبے کی بنیاد قرار پایا. 1921 میں ان کو طبعیات میں تحقیقات کی بنا پر نوبل انعام دیا گیا. آئنسٹائن کو ایٹمی دور کے عظیم دانشوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے نظریات نے ایٹمی تحقیقات پر بڑا گہرا اثر چھوڑا ہے۔ ان کی تحقیقات کا نتیجہ ایٹم بم بنائے جانے کی صورت میں برآمد ہوا، جس کا آئنسٹائن کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایٹمی انرجی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو اور اس سے غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ آئنسٹائن کا 1955 میں انتقال ہو گیا۔ چودہ مارچ سن 1932 عیسوی کو امریکی سائنسدان جارج ایسٹ مین نے خودکشی کر لی۔ وہ 12 جولائی 1854 کو پیدا ہوئے۔ بڑے ہوئے تو فوٹوگرافی میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس زمانے میں فوٹوگرافی کی فلم بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی اور گیلی پلیٹوں پر تصویریں اتاری جاتی تھیں۔ ایسٹ مین نے تصویریں اتارنے کے لیے شیشے کی خشک پلیٹ ایجاد کر کے اسے لندن اور امریکہ سے پیٹنٹ کروایا، مگر وہ اپنی اس ایجاد سے زیادہ مطمئن نہیں تھے، اس لیے سن 1885 میں انہوں نے ایک فلم رول تیار کیا جسے لپیٹا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کوڈک کیمرہ ایجاد کیا۔ اپنی ان ایجادات سے انہیں بہت منافع ہوا اور وہ بہت جلد کروڑ پتی بن گئے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے تمام جائیداد اسکولوں اور کالجوں کے لیے وقف کر دی اور کروڑوں ڈالر کی رقم خیراتی اور رفاہی اداروں پر صرف کی۔ ایسٹ مین نے اپنی طویل بیماری سے تنگ آ کر خودکشی کی تھی۔ چودہ مارچ سن 1945 عیسوی کو ڈی این بی این فو کی اہم اور تاریخی جنگ شروع ہوئی، جس نے ہندو چین میں فرانسیسی سامراج کے مستقبل کا فیصلہ کیا۔ اس جنگ میں ویت من کی فوجوں نے، جو ویت نام کی آزادی کے لیے لڑ رہی تھی، فرانسیسی فوجیوں پر، جنہوں نے ڈی این بی این فو کے مضبوط اور بظاہر ناقابل تسخیر قلعے میں مورچہ سنبھال رکھا تھا، حملہ کیا۔ بالآخر اسی سال مئی کے مہینے میں فرانسیسی فوج کے کمانڈر جنرل ڈی کاسپری نے ہتھیار ڈال دیے اور یوں یہ جنگ ویت من کی کامیابی پر منتج ہوئی۔ اس طرح ویتنام پر فرانس کا سامراجی تسلط ختم ہو گیا۔ تیئیس اسفند سن 1340 ہجری شمسی کو عظیم عالم دین اور ایران کی مشہور معاصر سیاسی شخصیت آیت اللہ سید ابو القاسم کاشانی نے وفات پائی۔ آیت اللہ کاشانی نے درجہ اجتہاد پر فائز ہونے اور ایران سے رضا خان کے فرار کے بعد برطانوی سامراج کے خلاف وسیع پیمانے پر جد و جہد کا آغاز کیا، جس کی بنا پر ان کو کئی سال کی قید ہوئی۔ رہائی کے بعد تہران کے عوام نے آیت اللہ کاشانی کی قدردانی کرتے ہوئے ان کو پارلیمنٹ کا رکن منتخب کیا۔ عوامی جدوجہد اور آیت اللہ کاشانی کی جانب سے ڈاکٹر مصدق کی حمایت کیے جانے کی بنا پر ایران کی تیل کی صنعت کو قومیایا گیا۔ آیت اللہ کاشانی ہمیشہ باطل حکومت کی مخالفت کرتے رہے، جس کی بنا پر شاہ کے کارندوں نے آپ پر پابندی لگا دی۔ آخرکار یہ مرد مجاہد 23 اسفند 1340 ہجری شمسی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ چودہ مارچ سن 1978 عیسوی کو فوج نے تل ابیب کے مضافات میں فلسطینی مجاہدین کی کارروائیوں کو بہانہ بنا کر لبنان پر حملہ کر دیا۔ صہیونی فوج نے اپنی اس جارحیت میں بے گناہ لبنانی شہریوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا اور اس نے دریائے لیتانی تک جنوبی لبنان پر قبضہ کر لیا۔ اس حملے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد 425 پاس کر کے جنوبی لبنان سے صہیونی فوج کے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا اور اس علاقے میں امن فوج روانہ کی۔ اس کے باوجود صہیونیوں نے جنوبی لبنان سے نکلنے سے پہلے اس علاقے میں سعد حداد کی قیادت میں اپنے ایجنٹوں کا ایک ملیشیا گروپ تشکیل دیا۔ صہیونی حکومت نے 1982 میں ایک بار پھر جنوبی لبنان پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، مگر لبنانی عوام کی مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں سن 2000 میں اسے جنوبی لبنان سے ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنے کے بعد نکلنا پڑا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آج کا ایران۔
آج کا ایران۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی کا سلام عرض ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم مجلس خبرگان رہبری، ماہرین کی کونسل کے ممبران کی، رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کے بارے میں مختصراً عرائض پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے جمعرات 4 اسفند مطابق 23 فروری کو ماہرین کی کونسل کے راکین سے ملاقات کی۔ ماہرین کی کونسل اسلامی جمہوریہ ایران کے حکومتی اداروں میں سے ایک ہے، جو کہ اسلامی انقلاب کے ابتدائی برسوں یعنی 1362 ہجری شمسی مطابق 1983 میں قائم ہوا تھا۔ اس ادارے کا بنیادی کام اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر اور قائد کا انتخاب اور اس کی کارکردگی پر نظر رکھنا ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے ماہرین کی کونسل کی پوزیشن، اہمیت اور حساسیت کو نظام کے کسی بھی مرکز اور ادارے سے زیادہ بتایا اور فرمایا کہ ماہرین کی کونسل قیادت کا تعین کرتی ہے اور اپنی نگرانیوں کے ذریعے قیادت کے حالات کے تسلسل اور وجود کو یقینی بناتی ہے۔ اس عظیم کام کے لیے ماہرین اسمبلی کے ارکان پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور ان فرائض کی انجام دہی میں کسی طرح کی کوتاہی اور غفلت پروردگار عالم کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے امور مملکت پر ماہرین اسمبلی کی نگرانی کو اعلیٰ اسلامی قیادت کی خواہش اور ایک صحیح کام بتایا اور کہا کہ سارے مسائل سے زیادہ اہم ماہرین اسمبلی کے ارکان کے ادارے کے اندر اور باہر کی ذمہ داریوں پر سنجیدگی سے عمل ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ قیادت کی سب سے اہم ذمہ داری انقلاب کی صحیح سمت میں ملک اور نظام کے اہم حصوں کو آگے لے جانا ہے، تاکہ اصل راستے سے انحراف پیدا نہ ہو اور اسلامی انقلاب دوسرے انقلابوں کی طرح راستے سے نہ ہٹ جائے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے اس ملاقات میں فرمایا کہ اس اسمبلی کے بارے میں ایک نقطہ کہ جو ہماری نظر میں اہم اور بنیادی ہے، یہ ہے کہ ماہرین کی یہ اسمبلی جمہوریت اور اسلامیت کے یکجا ہونے کا حقیقی مظہر ہے، اور فرمایا کہ یہ اسمبلی جمہوریت کے صحیح اور مکمل طور پر عملی جامہ پہننے کے سائے میں عوام کی منتخب اسمبلی ہے، اور ساتھ ہی یہ علماء دین پر مشتمل ہے اور نظام کی دینی ماہیت کی عکاسی کرتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ماہرین اسمبلی کے ارکان کی ایک خصوصیت ان کا عالم دین ہونا ہے، اور اسلامی جمہوریہ کی مضبوط عوامی بنیاد اور عوام و نظام کا ایک دوسرے سے مضبوط رشتہ اور ایک دوسرے پر بھروسہ ایسا قومی سرمایہ اور دنیا میں ایسی ناقابل انکار اور بے نظیر یا کم نظیر حقیقت ہے، جس کی جھلکیاں ہم نے کرونا کی وبا کے ایام میں اور قدرتی آفات کے وقت امداد میں عوامی شرکت میں دیکھی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام میں مجلس خبرگان رہبری یا ماہرین کی کونسل اپنی اہم اور حساس پوزیشن کے پیش نظر حکومتی اداروں میں سے ایک ہے، جس پر ہمیشہ انقلاب اسلامی کے دشمنوں نے حملہ کیا ہے۔ آیت اللہ العثمان سید علی خامنہ ای نے اسلامی جمہوریہ سے بعض عناصر کی دشمنی کے بارے میں فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ سے کچھ دشمنی سیاسی مسائل اور فلسطین جیسے معاملات میں اس کے موقف کی وجہ سے ہے، لیکن کچھ دشمنیاں خود نظام اور اس کے ڈھانچے سے ہیں۔ آپ نے ایران کے اسلامی نظام سے دشمنی کی وجہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ان افراد کے مقابلے میں ڈٹ گیا جو مغربی جمہوریت پر ایمان رکھتے ہیں اور سماجی مسائل میں دین کی ہر قسم کی دخل اندازی کے خلاف ہیں۔ اسی طرح یہ نظام لبرل ڈیموکریسی کے سرغناؤں کے سامنے بھی ڈٹ گیا جنہوں نے آزادی اور جمہوریت کے جھوٹے پرچم کے سائے میں دنیا پر قبضے اور ان کے وسائل کو لوٹنے کی سازش تیار کر رکھی ہے۔ اسلامی جمہوری نظام نے دین کے ساتھ جمہوریت اور آزادی کو اکٹھا کر کے ان کی سازشوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العثمان خامنہ ای نے فرمایا کہ اسلامی جمہوری نظام میں ایک ایسی حقیقت پائی جاتی ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور وہ اسلامی جمہوری نظام کا عوامی ہونا ہے۔ یہ نظام ایسا ہے کہ جس کی جڑیں عوام میں پیوست ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایران کا اسلامی جمہوری نظام عوامی اور جمہوری ہونے کے اعتبار سے پوری دنیا میں ایک بے مثال یا کم نظیر نظام حکومت ہے۔ جہاں بھی نظام کو عوام کی حمایت اور خدمت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں عوام میدان میں اترتے ہیں، جیسے کہ قدرتی آفات یا کرونا بحران وغیرہ۔ وہاں لوگوں کے کاموں، سرگرمیوں اور خدمات کا منظر اس طرح اجاگر ہوتا ہے کہ دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اس حقیقت کا مشاہدہ اس سال اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کے جشن میں ایرانی عوام کی غیر معمولی اور تاریخی شرکت کی صورت میں کیا گیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے اسلامی جمہوری نظام سے اغیار کی دشمنیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ بعض دشمنیاں سیاسی نوعیت کی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر فلسطین کے مسئلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا اپنا ایک موقف ہے جبکہ بڑی طاقتوں کا موقف کچھ اور ہے، اسی لیے وہ اسلامی جمہوری نظام سے دشمنی کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا البتہ اس طرح کی دشمنی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آیت اللہ العثمان سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ جو چیز اہم ہے وہ اسلامی جمہوری نظام سے ذاتی دشمنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ طاقتیں اصل اسلامی جمہوریہ سے دشمنی کرتی ہیں، وہ اسلامی جمہوریت کو برداشت نہیں کر پا رہی ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسلامی جمہوریت وجود میں آتی ہے وہ حقیقی جمہوریت ساتھ لے کر آتی ہے اور لوگوں کو حقیقی آزادی دلاتی ہے، اور لبرل ڈیموکریسی کے برخلاف دین اور سیاست کو ساتھ ساتھ لے کر چلتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج دشمن ایرانی عوام میں مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ جن کے اذہان امید و حوصلے سے سرشار ہیں وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے اور ہر چیز کو امید افزا دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عوام میں مایوسی پیدا کرنے کی دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس سال 22 بہمن مطابق 11 فروری کے جلوسوں کو اسلامی جمہوری نظام کی مضبوط عوامی بنیادوں کی ایک اور جھلک بتایا، اور آپ نے کہا کہ دنیا میں ایک سیاسی بات کے لیے کہاں پر اس طرح کا عظیم و شان عوامی اجتماع دکھائی دیتا ہے جس میں عوام اتنی کثرت سے اور رجحانوں اور آبادی کے اتنے تنوع کے ساتھ کمر خمیدہ ضعیفوں سے لے کر بچوں اور نوجوانوں تک 40-45 سال سے لگاتار ہر برس اور موسم کی سختیوں کے باوجود، حتیٰ برف کے موسم میں ہر سال میدان میں آتے ہیں، اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ ہم نے اس انداز میں اپنے تمام چھوٹے بڑے پروگراموں میں شرکت کی عادت کر لی ہے کہ جس میں ہر طبقے کے افراد ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے حامی و مددگار ہیں۔ یہی عوامی بنیاد ہے اور یہی ایک قومی ثروت ہے جو صرف اسلامی جمہوریہ کے پاس ہے۔ یہ ایک قومی خزانہ ہے اور ہمیں اس پر افتخار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس قومی ثروت کے تعلق سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے اور ان کے تحفظ اور اس میں اضافے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے مطابق ایران کی تاریخ میں قومی اور انقلابی تحریکوں کی تشکیل میں مذہب اور علماء کرام نے اہم اور منفرد کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے انقلاب کو وجود میں لانے میں ایک عالم دین اور مرجع تقلید کی حیثیت سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کی طرف اشارہ کیا کہ جنہوں نے علماء دین کی ہزار سالہ ورثے کی حمایت اور اسے اعتماد و اعتقاد کی بنیاد پر کہ جو عوام ان علماء کے بارے میں رکھتے ہیں، ملک کے مختلف شہروں سے لے کر دیہی علاقوں تک متحد نعرے کے ساتھ قوم کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور ان کو متحد سمت میں لے گئے۔ ایسا کام جو کسی اور سیاسی جماعت یا شخصیت نے اب تک انجام نہیں دیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے عوامی موجودگی اور مضبوط عوامی بنیاد کی بے پناہ اور خطروں کو دور کرنے والی دولت کو نظام کے لیے حیاتی بتایا اور کہا کہ علماء پر، چاہے ان کے پاس سرکاری عہدہ ہو یا نہ ہو، اس عظیم سرمایہ کی حفاظت کے لیے بھاری ذمہ داریاں ہیں، جن میں سب سے اہم تشریح کا جہاد ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ تقوی، دیانتداری، مشتبہ چیزوں سے پرہیز اور صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے دعوت لوگوں کے ذہنوں اور دلوں کو مطمئن کرتی ہے۔ آپ نے علماء کرام کو نوجوانوں اور طلباء سے رابطہ کرنے اور طلباء کے مراکز میں حاضر ہونے کا بھی حکم دیا اور کہا کہ وہ نوجوانوں سے بات کریں اور نئی باتوں، نئے اظہار خیالات اور نئی منطق سے ان کی ذہنی گرہوں کو کھولیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے مختلف شہروں میں بزرگ علماء اور ماہرین کی کونسل کے اراکین کی محوریت میں افاضل نوجوانوں اور دانشوروں کے فکری حلقوں کی تشکیل کو نوجوانوں کے ساتھ مؤثر رابطے کے لیے ایک اور قدم قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے آخری حصے میں عوام میں امید پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دشمن کی دائمی پالیسی مایوسی پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے 1990 میں ایک سیاسی گروہ کی جانب سے ملک کے ایک اعلیٰ رتبہ عہدیدار کو لکھے گئے خط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے ایک سال بعد اس گروہ نے پوری طرح مایوسی پھیلانے والے کھلے خط میں لکھا تھا کہ ملک اور قوم تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ خود اور ان کی شخصیت تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہے، وہ ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جن کے دل اور ذہن امید سے لبریز ہوتے ہیں، وہ مسائل اور حالات کو امید کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو اس نظریے کے ساتھ اور خدا کے فضل اور لوگوں کی شرکت کی مدد سے بغیر تھکاوٹ اور سستی کے اپنے فرائض کی انجام دہی میں کامیاب کرے گا۔ اس ملاقات کی ابتدا میں ماہرین نے اسمبلی کے نائب سربراہ حجت الاسلام سید ابراہیم رئیسی نے کونسل کے 11ویں اجلاس کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی۔ سامعین، انہیں رائز کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سر پہ آسمان ہے، ممکن نہیں کروں میں رہبر سے بے وفائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی۔
ہے ہم صدا یہ دل سے، آتی ہے کامنائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی۔ حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
ظلم و ستم کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر سو، پھر آ رہی ہے ہم کو مقتل سے خون کی بو، ہو آپ کا اشارہ، تیار ہے فدائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی۔
ہے ہم صدا یہ دل سے، آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی۔ حاضر ہوں خامنائی، حاضر
خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
کو باندھو اہل وفا خدا را اب اور تم نہ سوچو مٹ جاؤ گے اگر نہ رسم وفا نبھائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم سدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
پائے میں گر علم کے آ جائے سارا عالم زخموں پہ سب لگائیں اشک ازا کا مرہم ممکن نہیں مٹے گر ہو فکر کر بلائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم سدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
دنیا کے سب مسلمان بیدار کرنا ہوں گے باطل پہ وار ان کے پھر کار کرنا ہوں گے سارے جہاں میں ہوگی پھر ان کی جگ ہسائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم سدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
دہرائیں گے مسلمان تاریخ اپنی آخر جو حق کا رہنما ہے پردے سے ہوگا ظاہر سارے جہاں میں ہوگی پھر اپنی بادشاہی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم سدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
دین خدا پہ کامل مشکل اگر کڑی ہے لشکر امامیہ کا تیار ہر گھڑی ہے دنیا میں ہر جگہ ہے کرب و بلا کے دائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم سدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینہ صحافت سامعین پروگرام آئینہ صحافت کا آغاز کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی سرخیوں سے۔ پنجاب میں الیکشن کے لیے عدالتی افسران دیے جائیں، پی ٹی آئی کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو خط۔ لاہور ہائی کورٹ، توشہ خانہ کا 1990 سے 2001 تک کا ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت، متعلقہ ریکارڈ کی جانچ اوپن کورٹ میں کی جائے گی، 21 مارچ کو ریکارڈ عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ صدر مملکت کا گورنر خیبر پختونخوا کو انتخابات کے لیے فوری طور پر تاریخ مقرر کرنے کا مشورہ۔ پاکستان ازبکستان ترجیحی تجارتی معاہدے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ معمر ترین فلسطینی قیدی 17 برس بعد اسرائیلی جیل سے رہا۔ حکومت سندھ نے کراچی کی یوسیز 246 سے بڑھا کر 299 کر دیں۔ بی بی سی نے حکومتی پالیسی پر تنقید کرنے پر معطل کیے گئے اینکر کو بحال کر دیا۔ کرپشن الزامات، ایگزیکٹ کے سی ای او شعیب شیخ کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع۔ اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے مسائل نظر انداز کرنے پر حکومت پر سخت تنقید۔ اور سامعین، آپ روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے اخبار کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے کورونا سے ہوشیار۔ اخبار لکھتا ہے، کورونا کی ہلاکت خیزیوں سے کون واقف نہیں، جس نے پوری دنیا اور معمولات زندگی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ تب عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈہانوم گیبریسس نے متنبہ کیا تھا کہ اب دنیا کو اسی قسم کی وباؤں کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا۔ ان کی یہ بات اس طرح درست ثابت ہوئی کہ کرونا اپنی جون بدل بدل کر اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر حملہ آور ہوتا رہا اور ہو رہا ہے۔ تاہم جب اس وبا کا اثر قدرے ٹوٹا تو لوگوں نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا اور اب دنیا ایک بار پھر کرونا وائرس کی زد میں ہے۔ اور سامعین، اب ہندوستانی اخبار اردو ٹائمز کی کچھ اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ اور اذان پر کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ کا شر انگیز بیان، مسلمانوں میں سخت ناراضگی۔ پارلیمنٹ میں شور، الزام تراشی اور زبردست ہنگامہ آرائی۔ اسرائیل میں عدالتی نظام میں بنیادی تبدیلیوں کے خلاف ملک گیر احتجاج جاری۔ مودی حکومت نے نہیں کیے اپنے وعدے، پورے بڑی تعداد میں جمع ہوئے کسان۔ اور سامعین، ہندوستان کے اخبار روزنامہ اخبار مشرق نے آج ایک اداریہ شائع کیا ہے، جس کا عنوان ہے، ہم جنسی کی شادی پر پابندی عائد کی جائے۔ اخبار لکھتا ہے، ہم جنسی کی شادی یعنی مردوں کے ساتھ مردوں کی شادی اور عورتوں کے ساتھ عورتوں کی شادی کی حمایت میں سپریم کورٹ میں کئی عرضیاں گزاری گئی ہیں۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے حلف نامہ داخل کرنے کو کہا تھا۔ اس کے جواب میں مرکز نے حلف نامہ داخل کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر ہم جنسی کی شادی کی اجازت دی گئی تو معاشرے میں کہرام مچ جائے گا اور اخلاقی قدروں کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ ابتدائے آفرینش سے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا آسمان سے زمین پر اتارے گئے تو ان کے توسط سے انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی تعداد اس وقت اربوں میں ہے۔ اگر ہم جنسی کا چلن عام ہو گیا اور اپنے منطقی انجام تک پہنچا تو کرہ ارض پر انسانی نسل ناپید ہو جائے گی۔ مرکز نے اپنے حلف نامے میں ہم جنسی کی شادی کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شادی بیاہ کا تصور مذہب اور کلچر سے عبارت ہے، اور اگر اس سے روگردانی کی گئی تو آئلی قوانین پر اس کا بہت مضر اثر پڑے گا۔ مرکز نے اپنے حلف نامے میں یہ بھی کہا کہ اس نازک معاملے میں عدلیہ کو مداخلت کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق پارلیمانی زمرے سے ہے۔ ہم جنسی کی شادی کی حمایت میں کئی درخواستیں سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں جنرل تشار مہتا نے کہا کہ سماج مرد اور عورت پر مشتمل کسی جوڑے کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ 2018 میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ قطعی طور پر غلط ہے۔ عدالت عالیہ نے اس سلسلے میں آج سماعت کرے گی۔ مرکز نے اپنے حلف نامے میں کہا کہ بچہ گود لینے، نان و نفقہ، زنا بالجبر، جہیز کے تدارک اور عورتوں پر شوہروں کے ظلم وغیرہ کے تعلق سے بہت سے قوانین موجود ہیں۔ یہ قوانین ان مردوں اور عورتوں پر نافذ العمل ہیں جو ایک قدرتی جوڑے کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان کا اطلاق ان پر نہیں ہو سکتا جو ہم جنسی کی شادی پر یقین رکھتے ہیں۔ حلف نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شادی دو مختلف صنفوں کے درمیان ایک فطری عمل ہے، جس میں عدالت کو مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ میں ایسے قوانین موجود ہیں جن کے بموجب مختلف فرقوں کے عائلی قوانین کے مطابق اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اور اسامین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام طلوع، اور اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام نور ایمان۔ نور ایمان کے ساتھ ہی ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری اور آخری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے پروگرام طلوع۔
سامعین، پروگرام طلوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کا ہم جائزہ لیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ اقتصادی اور اسلحہ جاتی تعلقات قائم ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کی بنیاد شروع سے ہی تیل اور سلامتی پر استوار رہی ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ اب تک دسیوں ارب ڈالر کے معاہدے کر کے بے تحاشا منافع کمایا ہے۔ خطے کے عرب ممالک کے درمیان سعودی عرب کا فوجی بجٹ سب سے زیادہ ہے۔ یہ ملک اسلحہ درآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک شمار ہوتا ہے، اور اسے سب سے زیادہ ہتھیار امریکہ نے فراہم کیے ہیں۔ سعودی عرب اپنے فوجی بجٹ میں اضافے کے ذریعے اپنی فوجی طاقت بڑھانے اور اس کے نتیجے میں علاقائی مسائل میں زیادہ سے زیادہ کردار ادا کرنے کے در پہ ہے۔ امریکہ سب سے زیادہ تیل سعودی عرب سے خریدتا ہے، اور سعودی عرب بھی امریکہ سے زیادہ اسلحہ خریدتا ہے۔ سعودی حکمرانوں کا خیال ہے کہ اسلحہ خرید کر سعودی عرب کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اس ملک کی اصلی مشکل یہ ہے کہ اسلحہ خریدنے سے نہ صرف اس کی طاقت میں اضافہ نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کا انحصار روز بروز خطے میں مداخلت کرنے والے ممالک، خصوصاً امریکہ پر زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ برسوں اور عشروں سے اب تک امریکہ پر سعودی عرب کے انحصار کی تقویت کا سبب تیل جیسے خام مواد کی فروخت اور امریکہ سے اسلحے کی خریداری رہا ہے۔ یہ سلسلہ سن 1951 میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی سمجھوتا ہونے کے بعد شروع ہوا تھا۔ سن 1947 میں ہیری ٹرومن کی حکومت نے باضابطہ طور پر عبدالعزیز بن سعود کو یقین دلایا کہ امریکہ کا اصل ہدف سعودی عرب کی عرضی سالمیت اور اس کے سیاسی نظام کی خود مختاری ہے۔ یہ وعدہ سن 1951 میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک فوجی سمجھوتے کی بنیاد بنا۔ اس سمجھوتے کے مطابق امریکہ نے سعودی عرب میں فوجی اڈہ بنانے کی اجازت حاصل کر لی، اور طے پایا کہ امریکہ سعودی عرب کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرے گا اور سعودی عرب کے فوجیوں کو ٹریننگ بھی دے گا۔ سن 1951 میں دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے فوجی سمجھوتے کی وجہ سے سعودی عرب کی فوج کا انحصار امریکہ کے اسلحے اور فوجی ٹریننگ پر ہو گیا۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کا آغاز تیل کے ساتھ ہوا، اور باضابطہ سفارتی تعلقات اور فوجی سمجھوتے کے ذریعے ان میں توسیع آئی۔ واشنگٹن نے سعودی عرب کے قیام کے ابتدائی برسوں سے ہی اس کے فوجیوں کی ضروریات پوری کرنا شروع کر دیں، اور سن 1970 کے عشرے میں وہ سعودی عرب کو تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کے زمانے سے اسے جدید ترین ہتھیار فراہم کرنے والا ملک بن گیا، اور اس نے غیر ملکی حملوں کے مقابلے میں ریاض کی سکورٹی کی ضمانت بھی فراہم کی۔ اس کے عوض سعودی عرب نے سرد جنگ کے زمانے میں عالمی سطح پر اور سیاست اور سفارتکاری کے میدانوں میں امریکہ کے ساتھ اتحاد کی پالیسی اختیار کی، اور مغربی ایشیا میں امریکہ کی حامی حکومتوں کی مدد اور ساری دنیا میں کمیونسٹوں کی مخالفت کے مقصد کے لیے پٹرو ڈالر خرچ کیے۔ سامن پروگرام طلوع، آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ سامن، سعودی عرب کی سلامتی اور امریکہ سے ہتھیاروں کی خریداری کے درمیان براہ راست تعلق پایا جاتا ہے۔ امریکہ نے اقتصادی مفادات حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب کے ہاتھ ہتھیار فروخت کرنے کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ یہ مسئلہ امریکہ کے لیے اس حد تک اہم ہے کہ اسی کی وجہ سے امریکہ کی مختلف حکومتوں نے گزشتہ 9 عشروں سے سعودی عرب میں انسانی حقوق کی پامالی کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اہم مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے سیکورٹی کے تعلقات کے نتیجے میں اس کی فوج اس قدر طاقتور نہیں ہو سکی ہے کہ غیر ملکی خطرات کا مقابلہ کر سکے۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ سے کئی ارب ڈالر مالیت کا اسلحہ خریدنے پر مبنی سعودی عرب کی فوجی پالیسی اقتصادی طور پر اس ملک کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کرے گی کہ تیل کی قیمت اور اچانک کمی آنے، فوجی ساز و سامان نہ بیچنے یا امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی پیدا ہونے کی صورت میں ریاض کو بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آل سعود تیل سے حاصل ہونے والے کئی 100 ارب ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی فوج کو اتنا طاقتور نہیں بنا سکی ہے کہ جو ملکی اور غیر ملکی دشمنوں کے مقابلے میں سعودی خاندان کا دفاع کر سکے، کیونکہ کوئی بھی فوج صرف اسی وقت طاقتور ہوتی ہے جب وہ خود مختار ہو۔ ایسی فوج کے کمانڈر ہی اپنے ملک کے لیے مناسب حکمت عملی کا تعین اور مسلح افواج کی تعداد، ہتھیاروں اور مناسب ٹیکٹکس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ البتہ ہتھیاروں کی درآمد اور غیر ملکی فوجیوں سے مشاورت کسی بھی ملک کی مسلح افواج کی خود مختاری کے منافی نہیں ہے۔ مشکل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب غیر ملکی فوجی مشیر اسلحے کی تعداد اور کیفیت کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، اور ایسا سعودی عرب میں ہو چکا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سعودی عرب غیر ملکی خطرات سے بچنے کے سلسلے میں بدستور امریکہ سے وابستہ ہے۔ تیل کو امریکہ اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات میں اہم کردار حاصل ہے۔ دنیا میں دریافت شدہ تیل کے ذخائر میں سے تقریباً 17% ذخائر سعودی عرب کے پاس ہیں۔ یہ ملک روزانہ 98 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا ہے، جس میں سے 70 لاکھ بیرل سے زیادہ تیل برآمد کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب تیل پیدا اور برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک شمار ہوتا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات کے ابتدائی مراحل میں تیل کو اس قدر اہمیت حاصل تھی کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ نے ریاض کے بارے میں اپنی خارجہ پالیسی تبدیل کر دی تھی۔ سن 1950 میں اس وقت کے امریکی صدر ہیری ٹرومین نے سعودی عرب کے آئل فیلڈز پر امریکہ کے کنٹرول کو کمیونزم کے عالمی مقابلے کے لیے ضروری قرار دیا تھا۔ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کی تقویت کے ذریعے سعودی عرب اپنی سلامتی کا مقصد پیش نظر رکھتا ہے، اور وہ ملکی سطح پر بھی اور مغربی ایشیا کے علاقے میں بھی واشنگٹن کی حمایت کا خواہاں ہے۔ سعودی عرب کو ملک کے سیاسی نظام کی بنا پر ہمیشہ داخلی مخالفتوں پر تشویش رہتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ خطے میں اپنے اثر و رسوخ میں کمی اور اپنے روایتی حریف یعنی اسلامی جمہوریہ ایران کی برتری کی وجہ سے تشویش میں مبتلا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو نو مسلموں سے روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو جمہوریہ چیک سے تعلق رکھنے والے نو مسلم سے روشناس کرا رہے ہیں. امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین, اسلام کی طرف رجحان اور مسلمان ہونے پر عام طور سے مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو خداوند کریم سے انس اور لگاؤ کے نتیجے میں آسان ہو جاتی ہے, لیکن علی اسکاٹ ویٹکوویچ جیسے افراد کم ہی ہوں گے جن پر اس سلسلے میں تشدد بھی کیا گیا ہو اور اسلام کا نورانی اور صحیح راستہ نہ چھوڑا ہو بلکہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے ہوں. اس تشدد کی سب سے بڑی وجہ شاید یہ ہو کہ اسکاٹ نے اسلام کے سیاسی پہلو پر توجہ دکھائی ہو. علی اسکاٹ جمہوریہ چیک کے شہری ہیں. وہ نوجوانی سے ہی حق پسند اور سیاسی شخص رہے ہیں. اس زمانے میں ان کے ملک کو کمیونسٹ خیالات نے جکڑ رکھا تھا اور دین کو اختیار کرنا ممنوع تھا, لیکن علی اسکاٹ کو دینی مفاہیم میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور اسلام اور عیسائیت کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں. اسی بنا پر ان کو ایک کیمپ میں لے جایا جاتا ہے تاکہ ان کے خیالات بدل جائیں. ان کے خیالات نہیں بدل پاتے تو پھر ان پر تشدد کیا جاتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ علی اسکاٹ انہی دنوں میں اسکولی طلبا کی ایک تنظیم بناتے ہیں اور لوگوں کو ساتھ لے کر کمیونسٹ حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ کرتے ہیں, ایسا مظاہرہ جو کم ہی دیکھنے میں آتا ہے. مظاہرے کو سرکوب کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ حکومت گر جاتی ہے. علی اسکاٹ اگرچہ اس وقت صرف 18 سال کے تھے لیکن جد و جہد سے بھرے ان کے ماضی کی وجہ سے وزارت خارجہ میں ان کو صدر جمہوریہ کا مشیر بنا دیا جاتا ہے. لیکن علی اسکاٹ کو جلد ہی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ نئی حکومت میں شامل افراد مغرب نواز اور مادیات اور پیسے کے بھوکے ہیں. نیز عوام کی مشکلات کی فکر ان کو نہیں ہے, بنابری وہ حصول تعلیم کے لیے امریکہ چلے جاتے ہیں. علی اسکاٹ ویٹکوویچ کے پاس پیسوں کی کمی تھی لہٰذا وہ امریکہ کی ملٹری پولیس لہٰذا وہ امریکہ کی ملٹری یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے ہیں. وہاں فیس نہیں لی جاتی تھی. وہ وہاں سے ملٹری سائنس میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد سیاسیات اور روسی زبان کا ترجمہ سیکھتے ہیں. لیکن پھر اسکاٹ دنیا کے مختلف علاقوں میں خاص طور سے اسلامی ممالک میں امریکہ کی جنگ پسندی اور جارحیت کا مشاہدہ کرتے ہیں, لہٰذا وہ اس یونیورسٹی سے ہارورڈ یونیورسٹی میں میڈیکل تعلیم شروع کر دیتے ہیں. وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس وقت میرے ذہن میں یہ اہم سوال پیدا ہوا کہ امریکہ اسلام سے کیوں ڈرتا ہے. یہی سوال اسلام کے بارے میں میری تحقیق کا سبب بنا. اسلام کے بارے میں پہلے کی معلومات کے پیش نظر اس بار وہ غور و خوض کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور مختلف کتابیں پڑھنے کے بعد اسلام کے ابتدائی اصولوں کی معلومات حاصل کر لیتے ہیں. یہ نوجوان عربی بھی سیکھ لیتا ہے اور عربی سیکھنے کے بعد قرآن اور دیگر اسلامی کتابیں بہتر طور پر سمجھتا ہے. نیز بالآخر اسلام کو قبول کر لیتا ہے. وہ مطالعے کے دوران اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ دین اسلام میں مختلف مذاہب ہیں. علی اسکاٹ ویٹکوویچ مزید تحقیق اور حضرت علی علیہ السلام کے اقوال خطبات اور مکتوبات پر مشتمل اہم کتاب نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد اپنے لیے اہل بیت علیہم السلام کی راہ و روش کا انتخاب کرتے ہیں. وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں مطالعات کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ آخرت میں ہر انسان کو کسی نہ کسی کی پیروی کرنی چاہیے جس کے ساتھ وہ مشہور ہو. اسی لیے میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اہل بیت علیہم السلام کو نمونہ عمل بنایا ہے. سامعین, ویٹکوویچ نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام علی رکھ لیا اور وہ خاص طور سے مسلمانوں سے متعلق امریکہ کی غیر انسانی پالیسیوں کے بارے میں قرآن کا نظریہ جاننا چاہتے تھے. علی نے اپنا تحقیقی سلسلہ جاری رکھا اور اس دوران وہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر انقلابی علماء کے افکار و نظریات سے آشنا ہوتے ہیں. وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ شروع میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی کچھ کتابیں پڑھیں جو سامراج مخالف شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے، پھر مجھے علامہ طباطبائی اور شہید مطہری جیسی اہم شخصیات کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملا۔ اس طرح علی اسکاٹ وٹکوویچ کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ حقیقی اسلام نہ صرف ظلم و ستم کے سامنے خاموش نہیں رہتا بلکہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ امریکہ میں واقع اکثر اسلامی مراکز کو اس وجہ سے کہ یہ مراکز اس آسمانی دین کے سیاسی اور سماجی مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے اور امریکہ کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے بارے میں لا تعلق رہتے ہیں، شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکہ کے اسلامی مراکز میں قرآن ہے اور امام جماعت عبادتی کام انجام دیتا ہے لیکن حقیقی اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو سامعین، یہی وجہ ہے کہ حکومت امریکہ کو ان اسلامی مراکز سے کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ ان مراکز نے اسلام کو کچھ عبادات میں محدود کر دیا ہے اور اس کی سیاسی اور سماجی تعلیمات کی تبلیغ نہیں کرتے۔ بہرحال امریکہ کے اپنے ملک میں آزادی اور جمہوریت کے دعوے کے باوجود حقیقی اور ظلم مخالف دین اسلام پر علی اسکاٹ کے ایمان اور امریکہ کی انسانیت سوز پالیسیوں کی مخالفت کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ان کو 7 سال کی سزا ہوتی ہے اور اس دوران ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ علی اسکاٹ اپنی گرفتاری کے طریقے اور مقدمے کے بارے میں کہتے ہیں کہ پولیس رات کو میرے گھر میں داخل ہوئی اور نیند کی حالت میں مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ نیز میرا سارا سامان بھی پولیس والوں نے لے لیا، میرے کپڑے بھی نہیں چھوڑے۔ میں نے پولیس والوں سے پوچھا مجھے کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے، تم نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا جس کے بنا پر تمہیں وکیل کی ضرورت پیش آئے۔ جب وہ مجھے قاضی کے پاس لے گئے اور قاضی نے پوچھا اس کا جرم کیا ہے تو پولیس نے کہا کہ کوئی جرم نہیں ہے۔ قاضی نے کہا تو پھر یہاں کیوں لائے ہو؟ پولیس نے جواب دیا کہ اس کے سیاسی اور مذہبی خیالات ایسے ہیں کہ مستقبل میں امریکہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ قاضی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بالآخر جج مجھے رہا کرنا چاہتا تھا لیکن حکومت نے مجھے رہا ہونے نہیں دیا اور مجھے ایک بار پھر جیل بھیج دیا گیا۔ علی اسکاٹ اس فیصلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ امریکہ میں حکومت کے مطابق جو افراد عقیدتی مشکل رکھتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور شدید ترین تشدد ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ امریکہ کی وفاقی پولیس ایف آئی بی نے مجھ پر بھی اتنا تشدد کیا کہ موت کے منہ تک پہنچ گیا تھا۔ سامعین، دلچسپ بات یہ ہے کہ علی اسکاٹ جس جیل میں تھے وہ بوسٹن شہر میں اور ہارورڈ یونیورسٹی کے پاس ہی واقع تھی، وہی یونیورسٹی جہاں علی اسکاٹ نے تعلیم حاصل کی تھی۔ علی اسکاٹ پر مختلف طریقوں سے شدید تشدد کیا گیا، وحشتناک تشدد، وہ بھی اس ملک میں جو انسانی حقوق کے دفاع کا دم بھرتا رہتا ہے۔ بغیر کپڑوں کے جیل کے بہت ٹھنڈے کمرے میں بند، نفسیاتی دباؤ، بھوکا رکھا جانا، رفع حاجت کی ممانعت، ہاتھوں میں چبھنے والی تیز ہتھکڑیاں جن سے زخم اور انفیکشن ہو جائے، اور قیدیوں کو ایسی چیزوں سے آلودہ کرنا جن سے مہلک بیماری لگ جائے، یہ سب امریکن جیلوں میں قیدیوں پر ہونے والے تشدد میں شامل ہیں۔ علی اسکاٹ کے مطابق انہوں نے کئی ایسے قیدیوں کو دیکھا جو جیل میں لگنے والی بیماریوں سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ امریکن جیلوں میں قیدیوں کو قتل کرنے کا ایک طریقہ ان کے کھانے میں کوئی خطرناک چیز ملا دینا ہے جس سے قیدی بتدریج بیمار اور پھر ہلاک ہو جاتا ہے۔ علی اسکاٹ کے سلسلے میں بھی یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا اور ان کو جگر کے سرطان کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ بغیر کسی بنیادی مسئلے کے یہ سرطان مجھے لاحق ہو گیا، سانس لینے میں مشکل ہوتی تھی اور اب بھی یہ مشکل میرے ساتھ ہے، خاص طور سے رات کو سوتے وقت میرے جوڑوں کو نقصان پہنچا ہے، سیڑھیاں چڑھنے میں بھی مجھے پریشانی ہوتی ہے، میرے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے، کمر میں بہت درد رہتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اتنے اور ایسے تشدد کے بعد بھی یہ نو مسلم انقلابی نوجوان ہار نہیں مانتا بلکہ جیل کے دیگر قیدیوں کو قرآن اور اسلام کی تبلیغ سے روشناس کراتا ہے۔ علی اسکاٹ امریکہ کی بھیانک جیل میں اپنی استقامت کی وجہ خداوند کریم کی مہربانی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید جیل میں میری موت تک یا جب تک وہ مجھے قتل کریں مجھے جیل میں ہی رہنا ہے، تو میں نے سوچا کہ حالات کو مثبت نگاہ سے دیکھنے اور خدا کی مزید معرفت حاصل کرنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں اور خود کو موت کے بعد کی زندگی کے لیے آمادہ کروں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ امریکن جیل میں تشدد کرنے والے اہلکاروں سے ڈرنا بھی میں نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ قرآنی تعلیمات میں ہے کہ صرف خدا سے ڈرو، اس کے بندوں سے نہیں ڈرو۔ خیر، بوسٹن کے لوگوں کو جب علی اسکاٹ کی قید اور ان پر ہونے والے تشدد کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے پولیس کے ان وحشیانہ اقدامات کے خلاف کئی جیل کے سامنے مظاہرہ کیا تھا۔ امریکن سیکیورٹی اہلکاروں نے علی اسکاٹ کی استقامت دیکھ کر ان کو یہ پیشکش کی کہ ہم تمہیں رہا کر سکتے ہیں اور تمہاری ساری چیزیں واپس بلکہ اس سے بھی زیادہ تمہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس شرط پہ کہ تم یہ کہو گے کہ جیل میں میرے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا۔ میں خود ہی پشیمان ہو گیا اور اسلام سے دستبردار ہو گیا۔ اس کے بعد تم ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی بن سکتے ہو۔ علی اسکاٹ سختی کے ساتھ اس پیشکش کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد امریکن اہلکار علی اسکاٹ کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ علی اسکاٹ بھی ان کی دھمکی میں نہیں آتے اور شہادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اہلکاروں کو جب زور و زر کے ہتھ کنڈے میں کامیابی نہیں ملتی ہے تو رائے عامہ کے دباؤ میں علی اسکاٹ کو رہا کر کے ان کے ملک چیک بھیج دیتے ہیں۔ علی اسکاٹ 3 دن اپنے گھر میں نظر بند رہنے کے بعد ایرانی سفارت خانے میں پناہ لیتے ہیں اور اپنی تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے ایران آ جاتے ہیں۔ علی اسکاٹ کہتے ہیں کہ میں امریکہ میں بہترین زندگی گزار سکتا تھا، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی دنیا ہے۔ بس سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔